الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله جو لوگ اللہ و اللہ کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کیا ہے, بندہ مشتے غبار اللہ سے کیسے لڑے گا؟ فرمایا وہ یسعون فی الارض فسادا, جو لوگ اللہ کی زمین پر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جم کر رہے ہیں. انسانی مزاج ایسا ہے کہ یہ اپنے ہر کام کے لیے جواز تلاشتا رہتا ہے. ہر آدمی جو خود کرتا ہے اسے صحیح سمجھتا ہے, جو دوسرا کرتا ہے اسے فساد کرتا ہے. تو اس طرح سے تو یہ متعین کرنا ممکن نہیں رہے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. یاد رکھیں معیار حق اللہ کا کلام اور اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساد کہا ہے وہ فساد ہے, جسے حضور نے حق کہا ہے وہ حق ہے. لہذا جو بھی احکام شریعت کی خلاف ورزی کرے گا وہ فساد کرنے والا. ہمارے ہاں اب فساد کی تو حد ہو گئی, یوں تو پوری دنیا فساد کی لپیٹ میں ہے, لیکن وطن عزیز خاص کر انتہائی تکلیف کے حالات سے دوچار ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ ملک کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے, اپنی فوج اپنے لوگوں سے لڑ رہی ہے. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, وہ کیوں فوج سے لڑ رہے ہیں, ان کا مطالبہ کیا ہے, فوج کیا چاہتی ہے, حکومت کیا چاہتی ہے, دونوں میں سے کون حق پر ہے. ان کا مارا جائے وہ کہتے ہیں ہمارا شہید ہے, ان کا مارا جائے یہ کہتے ہیں ہمارا شہید ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے؟ یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب فساد ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ لوٹ مار کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس میں شامل ہو جائے، اس کی ذمہ داری بھی ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جو فساد پیدا کرتے ہیں، جو فساد شروع کرتے ہیں تو انہیں موقع ملتا ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ روئے زمین پر فساد کرنا، انسانوں کو مبتلائے آزار کرنا، ان کے حقوق سلب کرنا، انہیں تکلیف دینا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ہم ایک عجیب صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری حقیقت بھی کچھ عجیب سی ہے. اس ملک پر صدیوں برے صغیر پر مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی، اور ایک اسلامی نظام حکومت اس میں رائج کیا گیا. اگرچہ ہمارے آج کے دانشور اس بات سے بڑے بھاگتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس عہد کے جو قوانین تھے وہ آج بھی فتاوی کی شکل میں موجود ہیں اور علماء اس پر فتوے دیتے ہیں. نظام تعلیم ایسا تھا کہ انگریز جب آئے اور انہوں نے جو رپورٹ دی خصوصاً مسلمانوں کے بارے، تو 87% سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے تھے. مدارس ایسے تھے جنہیں جاگیریں ملی تھیں، ان کے اپنے بورڈ تھے، بچوں کی تعلیم مفت ہوتی تھی، کتابیں، لباس، خوراک تک مدارس سے انہیں ملتا تھا، اور عام آدمی سے لے کر حکمران تک کا بیٹا ایک ہی مدرسے میں پڑھا تھا. اور یہ جامعات تھیں، جامع جہاں جمعہ پڑھا جائے اس مسجد کو نہیں کہتے، جامع یونیورسٹی کو کہتے ہیں، جہاں دنیا کے سارے علوم پڑھائے جائیں اسے جامع کہتے ہیں. اب تو ہم نے ہر مسجد کو جامع بنا لی ہے نا، اس میں پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. تو جامعات تھیں، انہی میں سے جرنیل بھی بن کر آتے، انہی میں سے ادیب اور مورخ اور شاعر اور سائنسدان بھی آتے تھے، انہی میں سے طبیب اور ڈاکٹر بھی آتے تھے، انہی میں سے کاروباری اور تاجر بھی پیدا ہوتے تھے، انہی مدارس میں سے علماء اور مفسر اور محدث اور فقیہ بھی پیدا ہوتے تھے. بہت خوبصورت نظام تعلیم تھا، نظام عدل تھا، معاشی نظام تھا. انگریزوں کی کوسل کے ایک ممبر نے، لارڈ نے 1820 یا 1822 میں جو تقریر کی برطانیہ کی کونسل میں، اس کی نقل میرے پاس موجود ہے. حالانکہ اس کے بعد مسلمانوں کے بعد یہاں پنجاب پہ سکھ قابض رہے، سکہ شاہی کا دور بھی رہا، اس کے باوجود وہ لکھتا ہے کہ میں نے ہندوستان کے برے صغیر کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک سفر کیا ہے، مجھے دو بندے نظر نہیں آئے، میں نے کوئی گداگر نہیں دیکھا اور کوئی چور نہیں دیکھا. لوگ اپنی روزی میں ایسے خود کفیل ہیں کہ کوئی چور نہیں دیکھا میں نے اور کوئی مانگنے والا نہیں. اس کے الفاظ آئے، I've seen no beggar and no thief. آگے وہ کہتے ہیں کہ ایسی قوم پر اور اتنی خوشحال قوم پر حکومت کرنا اور انہیں غلام بنانا یہ آسان کام نہیں ہے. اگر ہمیں انہیں غلام بنانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کا نظام تبدیل جو ہے، تعلیم جو ہے، وہ تبدیل کرنا ہوگا، جو ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اور ایسا نظام تعلیم دینا ہوگا جو ان کی نظروں میں ہمارے طور طریقوں کو بڑا عالیشان بتائے اور جو ان کے اپنے آباء و اجداد کے اور شرعی اور اسلامی طریقے آ رہے ہیں ان کو کمتر کرتے ہیں. یہ ہمارے جیسا بننے میں فخر محسوس کریں اور مسلمانوں جیسا نظر آنے میں انہیں شرم ہے. اگر یہ کر لیا ہم نے تو پھر یہ قوم ہماری غلام ہو جائے. چنانچہ انہوں نے اپنا نظام تعلیم بنایا, معیشت میں انہوں نے بنیاد سود پر رکھی اور بینک شروع کیے اور سودی نظام شروع کر دیا. اسی طرح انہوں نے عدالتی نظام سارا شرعی جو تھا اسے بدل کر اپنے طور طریقے شروع کیے جو غلاموں سے سلوک کیا جاتا ہے. اسی طرح کی انہوں نے فوج بنائی جو شاہ کی وفادار ہو, سیاہ و سفید حق و باطل نہ دیکھے. اور ایک صدی تک وہ حکومت کرتے رہے اسی نظام کے تحت. رفتہ رفتہ مسلمان کو خیر شروع سے لے کر آخر تک ان کے خلاف کوششیں کرتے رہے. لیکن ایک صدی بعد ایک بین الاقوامی صورت بھی ایسی بن گئی اور ملکی صورت بھی ایسی بن گئی کہ انقلاب کے آثار بن گئے اور انگریزوں کو ملک چھوڑنا پڑا. کہا یہ جاتا ہے کہ انگریز چلے گئے ہم آزاد ہو گئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہے. ہم آزاد نہیں ہوئے. ہم آزاد تب ہوتے جب انگریز کا دیا ہوا نظام تعلیم بدل جاتا اور اپنا نئے سرے سے نظام تعلیم اپنے دین اپنے عقیدے اپنے مزاج اپنی شریعت کے مطابق بناتے. اس میں دینی علوم بھی ہوتے دنیاوی علوم بھی ہوتے. آزاد ہم تب ہوتے جب ہم اپنی عدلیہ بناتے جو ہمارے مزاج اور ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق فیصلے کرتے. آزاد ہم تب ہوتے جب ہم اپنا معاشی نظام بناتے جو سود سے پاک ہوتا اور حلال طریقوں پر. ہوا یہ کہ انگریز کے جانے کے بعد سب کچھ وہی رہا اور ابھی تک سب کچھ وہی ہے. سارے قانون وہی ہیں, سارا نظام وہی ہے, نظام تعلیم وہی ہے, نظام معیشت وہی ہے اور عدالتی نظام وہی ہے جو انگریز نے وضع کیا تھا, سیاسی اور فوجی نظام بھی وہی ہے جو انگریز نے وضع کیا. یعنی بیڑیاں بھی پاؤں میں وہی ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی وہی ہیں, گلے میں توک بھی وہی ہے. ہوا یہ کہ انگریز چلا گیا اور وطن عزیز کے رہنے والے کچھ لوگ جو انگریزوں کے خدمت گزار تھے اور نواب اور نوابزادے اور سر اور خان بہادر اور جاگیریں مل گئی انہیں, اور وہ انگریز جاتے جاتے وہ زنجیر ان کے ہاتھ میں پکڑا گیا. قوم ویسے ہی اسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی. اب جب 61 برس سے وہ نظام نہیں بدلا تو اگر انگریز کے نظام کے خلاف ہمیشہ بغاوت ہوتی رہی تو میرا خیال ہے 61 برس بعد لوگ پھوٹ پڑے ہیں کہ یہ نظام نہیں چاہیے اور اب یہ نظام دم توڑ رہا ہے. اب حکومت کہتی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں یہ نظام نہیں چاہیے یہ فسادی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کافرانہ نظام نافذ کر رکھا یہ فسادی ہے. فیصلہ اللہ ہی کرے گا کہ کون فسادی ہے. دونوں نے اللہ کے پاس جانا ہے. بات بڑی واضح اور کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر حکومت کو اس بات میں اعتبار نہیں آتا تو حکومت پورے ملک میں اسلامی نظام نافذ کر دے, پھر دیکھتے ہیں کون بندوق اٹھا کر حکومت کے خلاف آتا ہے. حکومت انگریز کا نظام ختم کر دے اور پورے ملک میں بینکوں کو بلا سود کر دے, نظام تعلیم میں دین اور دنیا کی تعلیمات کو شامل کر کے خوبصورت سا گلدستہ بنا دے ہر بچے کو, ہر امیر. یہ کون سا نظام ہے کہ امیروں کے بچے تو ایڈیسن میں پڑھے اور مری جا کر پڑھے اور برحال ہیپٹر آباد جا کر پڑھے, وہاں سے انگلینڈ چلے جائیں, اور غریب کے بچے کو ٹاٹ اور بوری بھی نصیب نہ ہو, وہ دھوپ پہ بیٹھا ہو درخت کے سائے میں بیٹھ کر پڑھے. یہ کون سا نظام ہے تعلیم؟ پھر ساری عمر پڑھتے جاؤ تو دو جملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں سکھاتے. بڑے سے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ, بڑے سے بڑے پروفیسر بن جاؤ, دو جملے بنیادی ایمان کے بھی اس پورے نظام میں نہیں. تو کیا حکمران ہمارے حکمران مسلمان, یہ بھی عجیب جمہوریت ہے. جمہوریت کیا بلا ہے یہ؟ ہمارے سیاسی علماء بھی جمہوریت چلا رہے ہیں. ان سب کو مزہ آ گیا ہے کہ یہ ایسی جمہوریت ہے کہ ان گنے چنے لوگوں کو ہر بار حکومت مل جاتی ہے. جمہوریت تو آپ تب کہتے کہ اس دفعہ نوابوں کی حکومت ہے, اگلی دفعہ الیکشن ہوئے تو غریب لوگ آگے آگے, کوئی کاشتکار آگے آگے, کوئی مزدور آگے, پتہ چلا بھی جمہوریت ہے, ہر ایک کو برابر کا حق ملتا ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ 15-20 خاندان ہیں ملک میں اور نصف قوم صدی سے پھر پھر کر انہی کو اوپر لے آتی ہے؟ یہ عجیب جمہوریت ہے. تو یہ سارا ایک دھوکہ ہے, ایک پورے ملک اور پوری قوم کے ساتھ فراڈ ہے. اگر یہی نظام رہنا تھا تو یہ یہاں سے بہتر ہندوستان میں رائج ہے, پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کروڑوں لوگوں کو راستوں میں شہید کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ لاکھوں گھروں کو اجاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ لاکھوں بہو بیٹیوں کی عزتیں پامال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نظام جو پاکستان میں ہے, یہ ہندوستان میں پاکستان سے بہتر چل رہا ہے, تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اسی نظام میں رہنا تھا تو سب ایک جگہ رہتے, اور اگر بنایا تھا اور لوگوں کو نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ, تو اپنے وعدے پہ آؤ, اس نظام کو بدلو, دینی نظام نافذ کر دو, پھر جو تمہارے خلاف بندوق اٹھائے گا وہ واقعی مفسد ہوگا, واجب القتل ہوگا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام نافذ کرو, آپ اس پہ گولی چلاتے ہیں, جواب میں وہ بھی گولی چلاتا ہے, تو ہم اس کے جج نہیں ہیں, اس کا انصاف اللہ کریم کرے گا کہ کون خلوص سے اسلام کی خاطر لگ رہا ہے اور کون پورے خلوص سے کافرانہ نظام کو جاری رکھنے کے لیے لڑ رہا ہے. یہ فیصلہ رب العالمین ہی کرے گا, ہم اس حیثیت میں نہیں ہیں کہ اس کے فیصلے. تو فساد فی الارض ہوتا ہے انسان کے وہ حقوق جو اللہ نے اسے دیے ہیں. اللہ نے ہر انسان کو حق دیا ہے, وہ مومن ہے یا کافر. کیا کافر کی روزی اللہ نے بند کر دی ہے؟ کیا کافر اس فضا میں سانس نہیں لیتا؟ کیا اللہ کا سورج کافر کو اپنی روشنی نہیں پہنچاتا؟ کیا اللہ کی دی ہوئی روزی کافر نہیں کھا رہا؟ اس نے انسان کو مہلت دی ہے, فرصت دی ہے, کائنات اس کے سامنے بچھا دی ہے کہ وخلق لکم ما فی الارض جمیعا, روئے زمین کو میں نے نعمتوں سے تمہارے لیے بھر دیا ہے. اب میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے, میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسے استعمال کرو, میری عظمت کے اور میری توحید کے قائل ہو اور میرا شکر ادا کر. بات ختم ہو گئی, اتنی سی بات. اب یہ ہر بندہ اپنے دل میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کوئی جو مطالبہ کرتا ہے کہ اسلام نافذ کیا جائے وہ فساد کر رہا ہے, یا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہی انگریزی نظام تمہارے گلے میں پھنسائے رکھیں گے. وہ فساد کر رہا ہے. یہ بڑی عجیب صورت حال ہے. اور پھر جب جنگ کی صورت حال بنتی ہے تو اس میں بے شمار چور اچکے ڈاکو ہر قسم کے لوگ, کوئی اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے کسی کو قتل کر رہا ہے, کوئی پیسے چھیننے کے لیے کر رہا ہے, کوئی چوری کے لیے کر رہا ہے. تو اس سارے کا جواب بھی ان لوگوں کو دینا پڑے گا آخرت کو جنہوں نے فساد شروع کیا. اللہ کریم نے اپنے نظام عدل میں دو طرح کی سزائیں رکھی ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں جو حقوق اللہ نے دیے ہیں, ان کو اگر چھینا جائے تو اس کے لیے سزا بھی اللہ نے مقرر کر دی ہے, اسے حد کہتے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں جو لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اگر ان میں زیادتی کی جائے تو اس کی سزا اللہ کریم نے قاضی یا جج یا منصف کی سوابدید پہ چھوڑ دی ہے, اسے تعزیر کہتے ہیں. شریعت میں دو طرح کی سزائیں ہیں, حدود اور تعزیرات. حدود وہاں ہیں جب بندے کو جو حق اللہ نے دیا ہے وہ چھینا جائے تو حد جاری ہو, اس کے لیے قاضی یا منصف یا جج صرف شہادت جمع کرے گا, گواہیاں دے گا. اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا وہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتا, سزا اللہ نے مقرر کر دیا. جیسے اللہ نے جینے کا حق دیا ہر بندے کو, کافر کو بھی مومن کو, کوئی ناحق کسی کو قتل کر دے گا تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ اللہ نے اس پر حد جاری کر دی کہ قتل کرنے والے کو قتل کیا. اسی طرح سے کوئی ڈاکہ کرتا ہے, کسی سے مال زبردستی چھینتا ہے, اس کی سزا مقرر کر دی کہ ایک طرف سے ہاتھ دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دیا. کوئی چوری کرتا ہے, اس کو مال اللہ نے دیا ہے, اس کا حق ہے مال رکھنا, اللہ نے منع کیا ہے, وہ نہیں رہتا, اللہ نے سزا مقرر کر دی کہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے. یہ حدود ہے. کسی طرح کوئی ناجائز کسی کی عزت سے کھیلتا ہے, اس کے لیے سنسار کرنے کی سزا مقرر کر دی. اب زندہ رہنے کا حق ہر شخص کو اللہ نے دیا, مومن ہے یا کافر. بغیر شرعی حکم کے کوئی شخص کسی کافر کو بھی قتل کرنے کا مجاز نہیں. ہاں, اللہ جس نے جان دی ہے وہ واپس لے سکتا. دوسرا حق اللہ نے دیا ہر شخص کو عقیدہ رکھنے کا, وہ ایمان لائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے, نہ لائے تو حساب آخرت میں ہوگا. میں اور آپ کسی کی گردن پر چھری رکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو ورنہ گردن کاٹ دیں گے, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ. یہ جو زندہ رہنے کا حق ہے, اس کی تفصیل کی جائے تو اس میں زندگی کی ہر ضرورت آ جاتی ہے. زندہ رہنے کا حق ہے تو اس کے مال کی حفاظت کا بھی حق ہے, زندہ رہنے کا حق ہے تو اس کی آبرو کی حفاظت کا بھی اسے حق حاصل ہے, زندہ رہنے کا حق ہے تو اس کے لیے روزگار کے مواقع کا بھی اسے حق حاصل ہے, زندہ رہنے کا حق ہے تو اس کے بچوں کی تعلیم کا بھی حق ہے اسے کہ حکومت ان کا انتظام کرے, زندہ رہنے کا حق ہے تو اس کی بیماری کے علاج کے لیے بھی اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا اہتمام. اور یہ بغیر مومن و کافر کی تفریق کے ہوگا. ہر شہری مومن ہے یا کافر, اس کی جان کی ضمانت دی جائے, اس کے مال کی ضمانت دی جائے, اس کی آبرو کی ضمانت دی جائے, اس کے بیماروں کے علاج کی ضمانت دی جائے, اس کے روزگار کی ضمانت دی جائے, اس کے بچوں کی تعلیم کی ضمانت دی جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ان حقوق کو کوئی اس سے چھینے گا تو وہ زمین پر فساد کرنے والا. تو اللہ نے حدود مقرر کر دی. اب حدود میں بڑا جرم ہے قتل, لیکن مقتول کے ورثاء جو اس کی جائیداد لیتے ہیں, اس کا مال لیتے ہیں, اس کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں, انہیں اللہ نے اس کے خون کا بھی وارث بنا دیا کہ وہ چاہیں تو قتل معاف کر سکتے ہیں یا خون بہا لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود قاضی کے پاس اختیار رہتا ہے, وہ قتل سے تو بچ جائے گا, بدلے میں قتل نہ ہوگا, لیکن قاضی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بالکل چھوڑ دینے سے دوبارہ فساد تو نہیں ہوگا. اگر ایسا خطرہ ہے تو اسے قید کر سکتا ہے یا ملک سے باہر نکال سکتا ہے, شہر بدل کر سکتا ہے, یہ قاضی کی صلاحیت پر. زنا, قتل, چوری, ڈاکہ, اس کے علاوہ جو جرائم ہیں ان کی سزا عدالت, منصف اور جج کی صلاحیت پہ اللہ نے چھوڑ دی, اسے تعزیرات کہتے ہیں. تو فرمایا یقیناً جو لوگ اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, اب دیکھیں جو بھی اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے, اور اس کی تفصیل یہ فرمائی قرآن نے, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کون کرتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتا ہے, اللہ کی مخلوق کے حقوق سلب کرتا ہے, انہیں قتل کرتا ہے, انہیں گھروں سے نکالتا ہے, انہیں لوٹتا ہے, انہیں تباہ کرتا ہے. جو بھی یہ جرم کرے گا, جو اللہ کی مخلوق سے جنگ کر رہا ہے, انہیں ان پر ظلم کر رہا ہے, اس نے گویا اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے, اور اس کی سزا یہ ہے ان یقتلوا, ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے. اگر اس نے قتل کا جرم کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے, اور یہ سلبو, یا انہیں پھانسی دی جائے, سزا موت دی جائے, یا تلوار سے قتل کیے جائیں, یا انہیں سولی پہ لٹکایا جائے, اور تو قطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف, یا ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے, اور ینفوا من الارض, یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے, ملک بدل کر دیا جائے. یہ قاضی کی صلاحیت پر ہے کہ وہ حالات, واقعات اور شہادتوں کے مطابق اسے سزا دے. اب ہمارے یہاں جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ بڑی عجیب ہے. ایک تو افغانستان میں جب انقلاب آیا روس کے خلاف, تو جو جماعتیں روس کے خلاف لڑتی رہی تھیں جب روس چلا گیا تو ان سے بھی کام سنبھل نہ سکا, وہ آپس میں لڑنے لگ گئیں, تو کچھ مدرس اور کچھ طلباء تھے مدارس کے جو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے, اور بنتے بنتے وہ اتنی جمعیت بنی کہ انہوں نے ان سے ملک چھین لیا. وہ چونکہ مدرسے کے طلباء اور مدرس تھے, ان کا نام پڑ گیا طالبان, تو طالبان ہی پشتوں میں طلباء کو ویسے ہی کہتے ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ افغانستان پر حکومت کی, جتنا عرصہ افغانستان پر طالبان کی حکومت ہے وہ افغانستان کی جب تک معلوم تاریخ ہے اس میں پر امن زمانہ ہے, عدل و انصاف سے بھرا ہوا زمانہ ہے, کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اب اس کے بعد وہ نام اتنا عام ہوا کہ جو چور چکا اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ طالبان ہے, یعنی جو بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے, فساد کرتا ہے, اس کا نام طالبان پڑ جاتا ہے. جو تشریح امریکی دانشوروں نے کی ہے طالبان کی, انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ داڑھی رکھے, مسجد جاتا ہو, نماز پڑھتا ہو, شراب نہ پیتا ہو, بدکاری نہ کرتا ہو, وہ سب طالبان ہیں. یہ امریکی تشریح ہے. امریکہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی بڑے بڑے دانشوروں کی, جس نے پانچ چھ مہینے اس پہ ریسرچ کی, اس کے بعد وہ چھپی, وہ کتاب چھپی, اس میں موجود ہے کہ طالبان کون ہے اور کون فسادی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ داڑھی رکھ لے, دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہو, حلال کھاتا ہو, شراب نہ پیتا ہو, عورتوں کے ساتھ بدکاری نہ کرتا ہو, سنما نہ دیکھتا ہو، بے حیائی نہ کرتا ہو، اس طرح کی باتیں جو نہیں کرتا وہ سب طالبہ. اس کا مطلب ہے کہ امریکی تشریح کے مطابق تو سارے مسلمان طالبان اور دہشت گرد ہیں. اب رہ بھی ہماری اپنی بات، ملک کی بات، حکومت کی بات، اور یہ بھی کہتے ہیں طالبان فسادی ہیں، ہم ان سے لڑ رہے ہیں. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ کچھ مولوی حضرات انہیں آیات بھی نکال کر دیتے ہیں اور ان پر چسپاں کرتے رہتے ہیں. اب یہی آیت ادھر چسپاں کرو یا ادھر کرو، لیکن یہ دیکھنا کہ یہ آیت اللہ کی ہے اور اسے حق ہے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. ہم اپنی طرف سے کریں گے تو روا نہیں ہو. ہمارے سامنے تو حالات ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، حکومت کا، حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، دینی سیاسی جماعتوں کا، سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہی مغربی جمہوریت، یہ فراڈ، یہ دھوکہ جاری رہے، یہی قانون، یہی نظام تعلیم اور یہی انگریزی نظام چلتا رہے. جو اس کے خلاف ہے وہ فسادی ہے. دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا دین، اللہ کا اسلام نافذ کرو، تم نے ملک اسلام کے نام پر لیا تھا، یہ کہتے ہیں، یہ بدماش. اب کون بدماش ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ادھر بھی کلمہ گو ہیں، ادھر بھی کلمہ گو ہیں، ادھر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے، نماز روزہ کرنے والے، مجبوراً پھنسے ہوئے ہیں اپنی نوکریوں ملازمتوں میں، چھوڑ کر کہاں جائیں، وہ لڑ رہے ہیں بیچارے. ادھر بھی کچھ بدماش بھی ہوں گے، کچھ چور چکے ہوں گے. پھر غیر ملکی ایجنسیاں، خود امریکہ تک بدماشوں، چوروں، چکوں کو پیسے دے کر پاکستان کے خلاف لڑا رہا ہے. ہندوستان تو ہے ہی، امریکہ بھی اس میں شامل ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے بدماش اور پاکستان کی فوج آپس میں لڑتے رہیں، یہ ملک کمزور ہوتا ہے. انہیں ادھار دے رہا ہے سود پر، انہیں مفت پیسے دے رہا ہے. یہ سود لے کر خوش ہیں، وہ مفت لے کر لڑ رہے ہیں. ان سے تو سمجھدار لگتے ہیں مجھے کہ وہ مفت میں لے رہے ہیں. اب قوم خلوص نیت سے نفاذ اسلام کے لیے بات کر رہا ہے، اور قوم امریکی دولت یا ہندوستانی دولت لوٹنے کے لیے لگا ہوا ہے. یہ تو دلوں کے حال کو اللہ ہی جانتا ہے. جانا ہم سب نے ہے، حکم نے، دانا نے بھی، ہم نے بھی، ایک ہی میدان میں جمع ہونا ہے. گھبرانے کی بات نہیں، فیصلہ ہو جائے. جہاں تک ملک کا تعلق ہے، ایک رواج ہو گیا. رات بھی وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ ملک ٹوٹ جائے گا، پاکستان نہیں رہے گا. سیاستدانوں کا جب اقتدار خطرے میں پڑتا ہے تو کہتے ہیں ملک خطرے میں. مولوی کی جب روٹیاں خطرے میں پڑتی ہیں تو کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے. نہ اسلام کو خطرہ ہے، نہ پاکستان کو خطرہ. اسلام بھی ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان بھی رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ، یہ بھی رہے گا. یہ خود مٹ جائیں گے جو اس کے مٹنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ ملک انشاءاللہ رہے گا. ابھی تو مقابلہ پیچھے ہے، یہ تو ابھی تو یہ ابتدائیہ ہے. یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹریلر جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ فلمیں بناتے ہیں اور اس کے کچھ کچھ اشتہار جمع کرتے تھے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لوگوں کو راغب کرنے کے لیے دکھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹریلر. یہ تو جنگ کے وہ جھلکیاں ہیں، ٹریلر ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. جنگ تو ابھی باقی ہے، جو کفر اور اسلام میں ہوگی، اسی سرزمین پر ہوگی، سرزمین ہند پر ہوگی، برے صغیر پر ہوگی. اس میں پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے. اور وہ غزوۃ الہند ہوگی جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس میں اسلام کو فتح ہوگی اور پورا ہندوستان پاکستان بن جائے گا. اسے پاکستان مٹنے کے لیے نہیں، نہ صرف قائم رہنے کے لیے بلکہ پھیلنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ. پورے برے صغیر پر پاکستان ہوگا، اور لال قلعے پر پھر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے انشاءاللہ. یہ تو اس کی جلدیاں ہیں. اب ان میں کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر, اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. جو صورتحال سیدھی سیدھی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو ان میں حدود اللہ آتی ہیں. جو فساد میں کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے اسے بدلے میں قتل کیا جائے, یا اسے سولی پہ لٹکا کر سزائے موت دی جائے. جو ڈاکہ کرتا ہے, رازنی کرتا ہے, لوگوں کو لوٹتا ہے, اس کے ہاتھ اور پاؤں ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے کہ وہ لوٹنے کے قابل نہ رہے اور عبرت بھی بن جائے. یا پھر ایسے لوگوں کو ملک بدر کیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا. یہ سزائیں, یہ حدود جو ہیں, یہ انہیں دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے جاری کی گئی ہیں کہ زندگی بھر محتاج ہو جائیں, سزائے موت پا جائیں, یہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں, تو بدنام بھی ہو جائیں اور محتاج بھی ہو جائیں, تاکہ عبرت کا سامان بن جائے دوسروں کے لیے کہ امن عوام میں خلل نہ ڈالا جائے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس سے ان کا آخرت کا عذاب معاف نہیں ہوگا, بلکہ جب آخرت میں جائیں گے تو بہت بڑا عذاب ان پر مسلط کیا جائے گا, انہیں بہت سخت عذاب دیا جائے گا, جو اللہ کی حکومت میں, اللہ کی سلطنت میں, اللہ کی ریاست میں اپنی ریاست بنانا چاہتے تھے انہیں تباہ کیا جائے گا, عذاب دیا جائے گا. ہاں اللہ بڑا کریم ہے, پھر رعایت دے دی, فرمایا ہاں الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. کوئی جتنے گناہ بھی کر لے, پکڑے جانے سے پہلے اسے خوف خدا دامنگیر ہو اور گوشے میں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کر لے. توبہ کا مطلب ہے کہ پچھلا گناہ چھوڑ دے, آئندہ گناہ نہ کرے. فرمایا اگر قابو آ جائے, قابو آ کر تو پھر ہر کوئی توبہ کرتا ہے, وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. قابو آنے سے پہلے توبہ کر لے تو فرمایا فارغ. یہ گل بڑی یاد رکھنے کی ہے, یہ بات بڑے غور سے سن لو, خوب جان لو. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے. کتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں آ جائے, آئندہ کا عہد کر لے نافرمانی نہ کرنے کا, تو پچھلے وہ معاف فرما دیتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے, جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے, جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.